بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود.
لا وہ ذات جمیع صفات کاملہ ہے جو تمام نقائص سے منزہ ہو اور حسن و احسان کے اعلیٰ نقطے پر پہنچا ہوا ہو، تاکہ اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی عبادت کریں. اس لیے پہلی خوبی احسان کی صفت رب العالمین کے اظہار سے ظاہر فرمائی ہے، جس کے ذریعہ سے کل مخلوق فیض ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. مگر اس کے بالمقابل باقی سب مذہبوں نے جو اس وقت موجود ہیں اس صفت کا بھی انکار کیا ہے. مثلا آریہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور خدا کی ربوبیت سے وہ ہرگز ہرگز بیرور نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اپنی روحوں کا خالق ہی خدا کو نہیں مانتے اور ان کو اپنے بقا و قیام میں بالکل غیر محتاط سمجھتے ہیں، تو پھر صفت ربوبیت کا بھی انکار کرنا پڑا. ایسے ہی عیسائی بھی اس صفت کے منکر ہیں، کیونکہ وہ مسیح کو اپنا رب سمجھتے ہیں اور ربن المسیح کہتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جمیع ما فی العالم کا رب نہیں مانتے بلکہ مسیح کو اس کے فیض ربوبیت سے باہر قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کو رب مانتے ہیں. اس طرح پر عام ہندو بھی اس صداقت سے منکر ہیں، کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز اور دوسری چیزوں کو رب مانتے ہیں. برہمو سماج والے بھی ربوبیت تامہ کے منکر ہیں، کیونکہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ سب یکبار کر دیا، اور یہ تمام عالم اور اس کی قوتیں جو ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہیں مستقل طور پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ان میں تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے. ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ معطل ماز ہے. اگر جہاں تک مختلف مذاہب کو دیکھا جاوے اور ان کے اعتقادات کی پڑتال کی جاوے تو صاف طور پر معلوم ہو جاوے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے قائل نہیں ہیں. یہ خوبی جو اعلیٰ درجے کی خوبی ہے اور جس کا مشاہدہ ہر آن ہو رہا ہے صرف اسلام ہی بتاتا ہے. اور اس طرح پر اسی ایک لفظ کے ساتھ ان تمام غلط اور بیہودہ اعتقادات کے بے کنی کرتا ہے جو اس صفت کے خلاف دوسرے مذاہب والوں نے خود بنا لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن بیان کی ہے، اور اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی فطری خواہشوں کو اس کی دعا یا التجا کے بغیر اور بدون کسی عامل کے عطا کرتا ہے. مثلا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے قیام و بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں. پیدا پیچھے ہوتا ہے لیکن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آ جاتا ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اشیاء جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہیں یہ اس کی صفت رحمانیت ہی کے تقاضے ہیں. لیکن دوسرے مذاہب والے یہ نہیں مانتے کہ وہ بلا مبادلہ بھی فضل کر سکتا ہے. آریہ تو سرے سے اس مسئلے کو مانتے نہیں، جبکہ رب العالمین کے معنی بیان کرتے وقت بتایا ہے. عیسائیوں نے بھی کفارہ کا مسئلہ درست کرنے کے لیے یہی اعتقاد کر رکھا ہے کہ وہ بلا مبادلہ رحم نہیں کر سکتا. مگر آریوں سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی جو موجود ہے کن گزشتہ کرموں کا پھل ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم بیان کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا تقاضا ہے کہ محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان پر ثمرات اور نتائج مترتب کرتا ہے. اگر انسان کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کی محنت اور کوشش کوئی پھل لاوے گی تو پھر وہ سست اور نکما ہو جاوے گا. یہ صرف انسان کی امیدوں کو وسیع کرتی اور نیکیوں کے کرنے کی طرف جوش سے لے جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رحیم قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دعا، تضرع اور ہمارے صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تزیہ اعمال سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ رحمانیت تو بالکل عام تھی، لیکن رحیمیت خاص انسانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسرے مخلوق میں دعا، تضرع اور ہمارے صالحہ کا ملکہ اور قوت نے یہ انسان ہی کو ملا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے کہ رحمانیت دعا کو نہیں چاہتی، مگر رحیمیت دعا کو چاہتی ہے، اور یہ انسان کے لیے خلعت خاصہ ہے۔ اور اگر انسان انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے۔ یہ صفت بھی تمام مذاہب باطلہ کے رد کے لیے کافی ہے، کیونکہ بعض مذاہب عبادت کی طرف مائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ترقیات نہیں ہوتی ہیں۔ آریہ جبکہ صفت کے فیضان سے منکر ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا کب قائل ہو سکتے ہیں؟ سید احمد خان مرحوم نے بھی دعا کا انکار کیا ہے، اور اس طرح پر وہ فیض جو دعا کے ذریعے انسان کو ملتا ہے اسے محروم رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت مالک یوم الدین بیان کی ہے، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اس میں ان کا رد موجود ہے، اس کی تفصیل قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحیمیت میں دعا اور عبادت کے ذریعے کامیابی کی راہ پیدا ہوتی اور ایک حق ہوتا ہے، مگر مالکیت یوم الدین وہ حق اور ثمرہ عطا کرتی ہے۔ اور فقرہ ایاک نعبدو تمام باطل معبودوں کی تردید کرتا ہے، اور مشرکین کا رد اس میں موجود ہے، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ کو بیان فرمایا ہے، اس سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ایاک نعبدو، یعنی صفات کاملہ والے خدا جو رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین ہے، تیری عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہ چار صفات جو صفات کہلاتی ہیں معبودان باطلہ میں کہاں پائی جاتی ہیں؟ جو لوگ پتھروں یا درختوں یا حیوانات اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان میں ان صفات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایاک نستعین میں ان لوگوں کا رد ہے جو دعا اور اس کی قبولیت کے منکر ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں آج کل کے مولویوں کا رد ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ سب روحانی فیوز اور برکات ختم ہو گئے ہیں اور کسی کے محنت اور مجاہدہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، اور ان برکات اور ثمرات سے حصہ نہیں ملتا جو پہلے منعمل ہے گروہ کو ملتا ہے۔ یہ لوگ قرآن شریف کے فیوز کو اب گویا بے اثر مانتے ہیں، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی کے قائل نہیں، کیونکہ اگر اب ایک بھی آدمی اس قسم کا نہیں ہو سکتا جو منعمل ہے گروہ کے رنگ میں رنگین ہو سکے، تو پھر اس دعا کے مانگنے سے فائدہ کیا ہوا؟ مگر نہیں، یہ ان لوگوں کی غلطی اور سب غلطی ہے جو ایسا یقین کر بیٹھے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فیوز اور برکات کا دروازہ اب بھی اسی طرح کھلا ہے، لیکن وہ سارے فیوز اور برکات ماس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ وہ روحانی برکات اور سماوی انوار سے حصہ پاتا ہے، تو ایسا شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی چند عبارتیں ایسی تھیں جو قرآن کے رنگ کی تھیں۔ مولوی عبد الحی صاحب، جنہوں نے اتباع سنت کی ہے اور مجھے ان سے بہت محبت ہے، ان کا مذہب توحید کا تھا، وہ بدعات اور محدثات سے جدا رہتے تھے۔ وہ ان عبارتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کے موافق ہیں تو اس کا کیا جواب دیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ولیوں کے کرامات اور خوارق انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی طرح ہوتے ہیں، اسے یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ اصل یہی ہے کہ کامل اتباع سنت کے بعد جو خوارق ملتے ہیں وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے خوارق ہیں، اور اگر اب ان خوارق اور معجزات کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پھر معاذ اللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بھاری ہتک ہوگی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا انا آتینا الکوثر، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک کافر نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، معلوم نہیں اس نے ابتر کا لفظ بولا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شان کا اول ابتر، تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ روحانی طور پر جو لوگ آئیں گے وہ آپ ہی کے اولاد سمجھے جائیں گے، اور وہ آپ کے علوم اور برکات کے وارث ہوں گے اور اس سے حصہ پائیں گے۔ اس آیت کو ما کان محمد ابا آدم رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ساتھ ملا کر پڑھو تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد بھی نہیں تھی تو پھر معاذ اللہ آپ اب تک ٹھہرتے ہیں جو آپ کے آداب کے لیے ہے، और इन्ना तैना कल कौसर से मालूम होता है कि आपको रूहानी औलाद कसीर दी गई है। बस अगर हम ये एतकाद न रखें कि कसरत के साथ आपके रूहानी औलाद हुई है तो इस पेशगोई के भी मुनकर ठहरेंगे। इसलिए हर हालत में एक सच्चे मुसलमान को यह मानना पड़ेगा और मानना चाहिए कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीरात कुदसी अबदुल्ला आबाद के लिए वैसे ही हैं जैसी 1300 बरस पहले थी। चुनाचे इन तासीरात के सबूत के लिए ही खुदा ताला ने यह सिलसिला कायम किया है और अब वही आयात और बरकात जाहिर हो रहे हैं जो उस वक्त हो रहे थे। सच्ची बात यही है कि अगर एदन सराद अल मुस्तकीम ना होता तो सालिक जो अपने नफ्स की तकमील चाहते हैं मर ही जाते। लाहौर में एक मौलवी अब्दुल हकीम साहब से मुबासा हुआ था तो हमने उसको यही पेश किया था कि तुम खुदा ताला के मुकालमात से क्यों नाराज होते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अनु भी तो मुहद्दस थे तो उसने साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्जी तौर पर कहा था। हजरत उमर भी मुहद्दस न थे। ये मुहाल है कि आइंदा किसी को इल्हाम हो। उनको इस पर बिल्कुल ईमान नहीं है। वो मुकालमात के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए बैठे हैं और खुदा ताला को उन्होंने गूंगा खुदा मान लिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि कुरान शरीफ में जो ये आया है लहमुल बुशरा फिल हयात दुनिया यूनुस आयत 65 उसका उनके नजदीक क्या मतलब है। और जब मलाइका ऐसे मोमिनों पर नाजिल होते हैं और उनको बशारतें देते हैं तो वो बशारतें किसकी तरफ से देते हैं। इस एतकाद पर फिर कुरान शरीफ का उनको इनकार करना पड़ेगा क्योंकि सारा कुरान शरीफ इस बात से भरा पड़ा है कि खुदा ताला के मुकालमा का शर्फ अता होता है। अगर ये शर्फ ही किसी को नहीं मिलता तो फिर कुरान शरीफ की तासीरात का सबूत कहां से होगा। अगर आफ्ताब धुंधला और तारीख है तो उसकी रोशनी पर कोई क्या फर्क कर सकेगा और क्या यह कहकर फख्र करेगा कि उसमें रोशनी नहीं बल्कि तारीकी है। इस तरह पर कुरान शरीफ की तासीरात और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कुदसी की बरकात के लिए ये एतकाद करना कि वो एक वक्त खास पर एक शख्स खास ही के लिए थे आइंदा के लिए उनका सिलसिला बंद हो गया है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त बेअदबी और तौहीन है। और न सिर्फ कुरान शरीफ और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी बल्कि अल्लाह ताला की पाक जात पर एतराज करना है। याद रखो कि नबियों का वजूद इसलिए दुनिया में नहीं आता कि वो माजरियाकारी और नबूत के तौर पर हो। अगर उनसे कोई फैज जारी नहीं होता और मखलूक को रूहानी फायदा नहीं पहुंचता तो फिर यही मानना पड़ेगा कि वो सिर्फ नुमाइश के लिए हैं और उनका आदम वजूद माजल्ला बराबर है। मगर ऐसा नहीं है। वो दुनिया के लिए बहुत सी बरकत और फयूज के बायस बनते हैं और उनसे खैर जारी होती हैं। जिस तरह पर आफ्ताब से सारी दुनिया फायदा उठाती है और उसका फायदा किसी खास हद तक जाकर बंद नहीं होता बल्कि जारी रहता है, इसी तरह आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्यूज़ और बरकात का आफ्ताब हमेशा चमकता है और सादत मंदों को फायदा पहुंचता रहा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह आले इमरान आयत 32। यानी उनको कह दो कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला के महबूब बन जाओ तो मेरी इताअत करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। आपकी सच्ची इताअत और इत्तेबा इंसान को अल्लाह ताला का महबूब बना देती है और गुनाहों की बख्शिश का जरिया होती है। और जबकि आपकी इत्तेबा कामिल अल्लाह ताला का महबूब बना देती है, फिर कोई वजह नहीं हो सकती कि एक महबूब अपने मुहिब से कलाम न करे। अगर यह माना जावे कि अल्लाह ताला एक शख्स को बावजूद महबूब होने के फिर भी ऐसे करता तो ये महबूब माजल्ला अपकम है। हालांकि अल्लाह ताला बातिल महबूदों के लिए ये नक्श ठहराता है कि वो कलाम नहीं करते, मगर हम ये साबित करने को तैयार हैं और इसी गरज के लिए अल्लाह ताला ने इस सिलसिला को कायम किया है कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तेबा के आसार और समरात ہر وقت پائے جاتے ہیں. اس وقت بھی وہ خدا جو ہمیشہ سے نعت خدا ہے اپنا لذیذ کلام دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے, اور قرآن شریف کے اعجاز کا ثبوت اس وقت بھی دے رہا ہے. یہ قرآن شریف ہی کا موضوع ہے کہ جو ہم تحدی کر رہے ہیں کہ ہمارے بالمقابل قرآن شریف کے حقائق و معارف عربی زبان میں لکھو, اور کسی کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ مقابلہ کے لیے نکل سکے. ہمارا مقابلہ درست آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے, کیونکہ وآخرین منہم لما یلقو بہم, میں جو فرمایا گیا ہے اس وقت جو تعلیم الکتاب والحکمت ہو رہی ہے, اور ایک قوم کو اس وقت بھی صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے, اس کی اصل غرض یہی ہے کہ تا قرآن شریف کا معجزہ ثابت ہو. ما اصل یہ ہے کہ قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا. اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے, اور وہ ہر زمانے میں اس طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا. علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے. جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے, اسی پائے کا وہ کلام ہوگا. اور وحی الہی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے, جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا, اسی پائے کا کلام اسے ملے گا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا, اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایا اور رتبے کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلے کا کبھی پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی جیسے آپ کے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی, بلکہ آپ کے لیے فرمایا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, الاعراف آیت 169, اور ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, انبیاء آیت 108. جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اس وقت اگر کسی کو قرآن شریف کی کوئی آیت بھی الہام ہو تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس کے اس الہام میں اتنا دائرہ وسیع نہیں ہوگا جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے. یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر میں معبرین نے یہ اصول رکھا ہے کہ وہ ہر شخص کی حیثیت میں غریب ہے تو اس کی خواب اس کی ہمت اور مقاصد کے اندر ہوگی, امیر کی اپنے رنگ کی اور بادشاہ کی اپنے رتبے کی. کوئی غریب اگر مثلا یہ دیکھے کہ اس کے سر میں خارش ہوتی ہے تو اس سے یہ مراد ہونے سے رہی کہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھا جاوے گا, بلکہ اس کے لیے تو یہی مراد ہوگی کہ وہ کسی سے جوتے کھائے گا. جیسے استعدادوں کے دائرے مختلف ہیں, اسی طرح پر کلام الہی کے دوائر بھی مختلف. علاوہ ازیں خدا تعالیٰ کے کلام میں اور بھی بہت سے پہلو بے مثل ہونے کے ہوتے ہیں. وہ اس پہلو سے بے مثل نہیں ہوتا جس پہلو سے ہم خیال کرتے ہیں, کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام بدون تدبر کے وہی ہے, مگر ہمارا کلام بعض اوقات تدبر کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہم اس میں اصلاح بھی کر دیتے ہیں. ہر ایک چیز نسبتاً بے نظیری پیدا کرتی ہے, تو مرغوں تو ایک اس کے مقابل میں اور اس کے نسبت سے بے نظیر کہلا سکتا ہے, لیکن ہاتھی کے مقابلے میں تو اس کو کوئی حیثیت قرار نہیں دی جا سکتی. اسی طرح پر کرامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جب رکھا ہوا ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ کلام کے اعجاز نہ رکھا جاوے. جیسے ہر زمانے میں کرامات ہوتی رہی ہیں, اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اعجازی کلام کے ثبوت کے لیے کلام کا معجزہ بھی رکھا ہے. جیسے حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی وہ چند سطریں معجزہ تھیں, اس زمانہ میں بھی قرآن شریف کے کلام کے اعجاز کے لیے کلام کا معجزہ دیا گیا ہے. اسی طرح پر جیسے دوسرے خوارق اور نشانات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور خوارق کے ثبوت کے لیے دیے گئے ہیں, جس جس قسم کے نشانات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے, اسی رنگ پر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نشانات کو رکھا ہے, کیونکہ یہ سلسلہ اس نقش قدم پر ہے اور دراصل وہی سلسلہ ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برودی آمد کی پہلے ہی سے پیشگوئی ہو چکی تھی, اور آخرین امنوں میں یہ وعدہ کیا گیا تھا. پر جیسے آپ کو اس وقت کلام کا معجزہ اور نشان دیا گیا تھا اور قرآن شریف جیسی لا نظیر کتاب آپ کو ملی, اسی طرح پر اس رنگ میں آپ کے اس برودی آمد میں بھی کلام کا نشان دیا گیا. دیکھ لو کس قدر تحدی کے ساتھ غیرت دلانے والے الفاظ میں مقابلہ کے واسطے بلایا گیا ہے, مگر کسی کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ نے ان کی ہمتوں کو سلب کر لیا ہے اور ان کے علوب اور قابلیتوں کو چھین لیا ہے، باوجود کہ یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنے علوم کے لافزنیاں کرتے تھے، مگر اس مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل اور شرمندہ کیا.
دوسرا بڑا عظیم شان معجزہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر تھا. شق القمر دراصل ایک قسم کا خصوفی تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے ہوا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کسوف و خسوف کا ایک نشان دکھایا، اور یہ مسیح موعود اور مہدی کے لیے مخصوص تھا. اور ابتدائے دنیا سے کبھی اس رنگ میں یہ نشان نہیں دکھایا گیا تھا، یہ صرف مسیح موعود ہی کے زمانے کے لیے رکھا گیا تھا، اور احادیث میں آیات مہدی میں اسے قرار دیا گیا ہے، جس کی بابت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ہی نام پر آئے گا. اس میں یہی نقطہ ہے کہ جو نشانات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، اس رنگ کے نشان یہاں بھی دیے جانے ضروری تھے، کیونکہ یہ آمد آپ ہی کی ہے. غرض قرآن شریف بدوں غور و خوص بدوں ما و اس بات اپنے اندر زندگی کی روح رکھتا ہے، اور بدوں کسی نسبتی لحاظ یا مقابلہ کے وہ مستقل اعجاز ہے. اور اس وقت جو اعجاز کلام دیا گیا ہے، یہ گویا اس اعجاز کو اس طرح پر دکھایا گیا ہے جیسے ایک عمارت کو ایک نقشے کے رنگ میں دکھایا جاتا ہے، اور ایک شیشے کو دوسرے شیشہ میں دکھایا جاوے. مسلمانوں کے لیے یہ امر کس قدر رنج کا موجب ہوتا اگر یہ مان لیا جاتا کہ کوئی خوارق اور نشانات ان کو نہیں دیا جائے، کیونکہ پچھلے نشانات آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے تو بطور کہانی کے ہو جاتے ہیں. سو انسانی فطرت تو تازہ بتازہ نشانات دیکھنا چاہتی ہے. مجھے ان خشک معاہدوں پر افسوس ہی آتا ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب خوارے کا کوئی نشان نہیں اور نہ ان کی ضرورت ہے. خشک زندگی سے تو مرنا بہتر ہے اگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کو بند کر دیا ہے اور کفر لگا دیا ہے، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک شخص کی مشکیں باندھ دی جاویں اور پھر اس کو ماریں کہ تو اب چل کر کیوں نہیں دکھاتا، بھلا وہ کس طرح چل سکتا ہے؟ فیوز و برکات کے دروازے تو خود بند کر دیے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر روز ہر نماز میں کئی مرتبہ مانگا کرو. اگر قانون قدرت یہ رکھا تھا کہ آپ کے بعد معجزات اور برکات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا اور کوئی فیض اور برکت کسی کو ملنا ہی نہیں تھی، تو پھر اس دعا سے کیا مطلب؟ اگر اس دعا کا کوئی اور نتیجہ نہیں، تو پھر نصارہ کی تعلیم کے آثار اور نتائج اور اس تعلیم کے آثار اور نتائج میں کیا فرق ہوا؟ لکھا تو انجیل میں یہی ہے کہ میری پیروی سے تم پہاڑ کو بھی ہلا سکو گے، مگر اب وہ جوتی بھی سیدھی نہیں کر سکتے. لکھا ہے کہ میرے جیسے معجزات دکھاؤ گے، مگر کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا. لکھا ہے کہ زہریں کھا لو گے تو اثر نہ کریں گی، مگر اب سانپ ڈستے اور کتے کاٹتے ہیں اور وہ ان زہروں سے ہلاک ہوتے ہیں. اور کوئی نمونہ وہ دعا کا نہیں دکھا سکتے. ان کا وہ نمونہ دعا سے قبولیت کا نہ دکھا سکنا ایک سخت حربہ اور حجت ہے. عیسائی مذہب کے ابطال پر کہ اس میں زندگی کے روح اور تاثیر نہیں، اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ انہوں نے نبی کا طریق چھوڑ دیا. اب اگر ہم بھی اقرار کر لیں کہ اب نشانات اور خوارق نہیں ہوتے، اور یہ دعا جو سکھائی گئی ہے اس کا کوئی اثر اور نتیجہ نہیں، تو کیا
اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ یہ اعمال معاذ اللہ بے فائدہ ہیں، نہیں، خدا تعالیٰ جو دانا اور حکمت والا ہے وہ نبوت کی تاثیرات کو قائم رکھتا ہے، اور اب بھی اس نے اس سلسلے کو اسی لیے قائم کیا ہے تا وہ اس امر کی سچائی پر گواہ ہو۔ قرآن شریف کے جس قدر اعجاز، معارف، معجز کلامی کے میں نے جمع کیے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے خوارے کا ثبوت ہو۔ یہی ایک ہتھیار اور حربہ ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جس کے ساتھ ہم مذاہب باطلہ کے شعر کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم قرآن شریف کو زندہ کلام ثابت کرنا چاہتے ہیں، اسے منتر نہیں بنانا چاہتے۔ جاننا چاہیے کہ عالم آخرت در حقیقت دنیاوی عالم کا ایک عکس ہے، اور جو کچھ دنیا میں روحانی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، وہ عالم آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے من کانا فی آذی عاما فہو فی الآخرت عاما، بنی اسرائیل آیت 73، یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ ہمیں اس تمثیلی وجود سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور ذرا سوچنا چاہیے کہ کیوں کا روحانی امور عالم رویا میں متمثل ہو کر نظر آ جاتے ہیں، اور عالم کشف تو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اگر فرمایا کہ وجود عدم، غیبت، حس اور بیداری کے روحانی امور طرح طرح کے جسمانی اشکال میں انہی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ بسا اوقات عین بیداری میں ان روحوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اس دنیاوی زندگی کے طور پر اپنے اصلی جسم میں اسی دنیا کے کپڑوں میں سے ایک پوشاک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان میں سے مقدس لوگ بإذن تعالی آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، اور وہ خبریں مطابق واقعہ نکلتی ہیں۔ بسا اوقات عین بیداری میں ایک شربت یا کسی قسم کا میوہ عالم کشف سے ہاتھ میں آتا ہے، اور وہ کھانے میں نہایت لذیذ ہوتا ہے، اور ان سب امور میں یہ عاجز خود صاحب تجربہ ہے۔ کشف کی اعلیٰ قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ بالکل بیداری میں واقع ہوتی ہے، اور یہاں تک اپنے ذاتی تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیریں طعام یا کسی قسم کا میوہ یا شربت غیب سے نظر کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ ایک غیبی ہاتھ سے منہ پر پڑتا جاتا ہے، اور زبان کی قوت ذائقہ اس کے لذیذ طعم سے لذت اٹھاتی جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ہوا سے ظاہری بخوبی اپنا اپنا کام دے رہے ہیں، اور یہ شربت یا میوہ بھی کھایا جا رہا ہے، اور اس کے لذت اور حلاوت بھی ایسی ہی کھلے کھلے طور پر معلوم ہوتی ہے، بلکہ وہ لذت اس لذت سے نہایت الطف ہوتی ہے، اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم ہوتا ہے، یہ صرف بے بنیاد تخیلات ہوتے ہیں، بلکہ واقعی طور پر وہ خدا جس کی شان بکل خلق علیم ہے ایک قسم کے خلق کا تماشا دکھا دیتا ہے۔ پس جبکہ اس قسم کے خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی نمونہ دکھائی دیتا ہے، اور ہر ایک زمانے کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے چلے آئے ہیں، تو پھر وہ تمثلی خلق اور پیدائش جو آخرت میں ہوگی، اور میزان اعمال نظر آئے گی اور پلسرار نظر آئے گا، اور ایسا ہی بہت سے امور روحانی جسمانی تشکل کے ساتھ نظر آئیں گے، اس سے کیوں عقل مند تعجب کرے؟ کیا جس نے یہ سلسلہ تمثلی خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی عارفوں کو دکھا دیا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں بھی دکھا دے؟ بلکہ ان تمثلات کو عالم آخرت سے نہایت مناسبت ہے، کیونکہ جس حالت میں اس عالم میں جو کمال انقطاع کا تجلی گاہ نہیں ہے، یہ تمثلی پیدائش تزکیہ یافتہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، تو پھر عالم آخرت میں جو اکمل اور اتم انقطاع کا مقام ہے کیوں نظر نہ آوے؟ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان عارف پر اسی دنیا میں تمام عجائبات کشوی رنگ میں کھل جاتے ہیں، کہ جو ایک محبوب جو ایک محجوب آدمی قصے کے طور پر قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھتا ہے جو میعاد کے بارے میں خبر دیتی ہیں، سو جس کے نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں پڑ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالی کا عدالت کے دن تخت پر بیٹھنا
اور ملائک کا صف باندھے کھڑے ہونا اور ترازو میں عملوں کا تلنا اور لوگوں کا پل صراط پر سے چلنا اور سزا جزا کے بعد موت کو بکرے کی طرح ذبح کر دینا اور ایسے ہی اعمال کا خوش شکل یا بد شکل انسانوں کی طرح لوگوں پر ظاہر ہونا اور بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں چلنا وغیرہ، یہ سب باتیں صداقت اور مخولیوں سے دور معلوم ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود، 3 دسمبر سن 1901۔ سب صاحبوں کو معلوم ہو کہ ایک مدت سے، خدا جانے قریباً 6 ماہ سے یا کم و بیش عرصہ سے، ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ ایک عرصہ سے جو مسلسل نماز جمع کی جاتی ہے، ایک نو وارد یا نو مرید کو جس کو ہمارے اغراض و مقاصد کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ شبہ گزرتا ہوگا کہ کاہلی کے سبب سے نماز جمع کر لیتے ہوں گے، جیسے بعض غیر مقلد ذرا عبر ہوا یا کسی عدالت میں جانا ہوا تو نماز جمع کر لیتے ہیں، اور بلا مطر اور بلا عذر بھی نماز جمع کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم کو اس جھگڑے کی ضرورت اور حاجت نہیں، اور نہ ہم اس میں پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں طبعاً اور فطرتاً اس کو پسند کرتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اور نماز موقوتہ کے مسئلے کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں، بلکہ سخت مدر میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اگرچہ شیعوں نے اور غیر مقلدوں نے اس پر بڑے بڑے مباحثے کیے ہیں، مگر ہم کو ان سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف نفس کی کاہلی سے کام لیتے ہیں، سیل حدیثوں کو اپنے مفید مطلب پا کر ان سے کام لیتے ہیں، اور مشکل کو موضوع اور مجرور ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا یہ مدعا نہیں، بلکہ ہمارا مسلک ہمیشہ حدیث کے متعلق یہی رہا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو، وہ اگر ضعیف بھی ہو تب بھی اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس وقت جو ہم نمازیں جمع کرتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تفہیم، القاء اور الہام کے بدوں نہیں کرتا، بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ میں ظاہر نہیں کرتا، مگر اکثر ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں تک خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس جمع صلاتین کے متعلق ظاہر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تجمع الصلات کی بھی ایک عظیم الشان پیشگوئی کی تھی، جو اب پوری ہو رہی ہے۔ میرا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر کوئی امر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے، مثلا کسی حدیث کی صحت یا آدمی صحت کے متعلق، تو گو علماء ظواہر اور محدثین اس کو موضوع یا مجروحی ٹھہرا میں، مگر میں اس کے مقابل اور معارض کے حدیث کو موضوع کہوں گا۔ اگر خدا تعالیٰ نے اس کی صحت مجھ پر ظاہر کر دی ہے، جیسے لا مہدی الا عیسیٰ والی حدیث ہے، محدثین اس پر کلام کرتے ہیں، مگر مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ میرا مذہب، میرا ہی ایجاد کردہ مذہب نہیں، بلکہ خود یہ مسلم مسئلہ ہے کہ اہل کشف یا اہل الہام لوگ محدثین کی تنقید حدیث کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے۔ خود مولوی محمد حسین صاحب نے اپنے رسالے میں اس مضمون پر بڑی بحث کی ہے، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ مامور اور اہل کشف محدثین کی تنقید کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ حالت ہے، پھر میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے القاء اور اشارے سے کرتا ہوں۔ یہ پیشگوئی جو اس حدیث تجمع الصلات میں کی گئی ہے، یہ مسیح موعود اور مہدی کے ایک علامت ہے، یعنی وہ ایسی دینی خدمات اور کاموں میں مصروف ہوگا کہ اس کے لیے نماز جمع کی جاوے گی۔ اب یہ علامت جبکہ پوری ہو گئی اور ایسے واقعات پیش آ گئے، پھر اس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ استہزاء اور انکار کے رنگ میں۔ دیکھو، انسان کے اپنے اختیار میں اس کی موت فوت نہیں ہے۔ اب اس نشان کے پورے ہونے پر تو یہ لوگ رقیق اور ناماقول عذر تراشتے ہیں اور اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے اور حدیث کی صحت اور عدم صحت کو لے بیٹھے ہیں. لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس نشان کے پورا ہونے سے پہلے ہماری موت آ جاتی تو یہی لوگ اس حدیث کو جسے آپ موضوع ٹھہراتے ہیں آسمان پر چڑھا دیتے اور اس سے زیادہ شور مچاتے جو اب مچا رہے ہیں. دشمن اسی ہتھیار کو اپنے لیے تیز کر لیتا, لیکن اب جبکہ وہ صداقت کا ایک نشان اور گواہ ٹھہرتا ہے تو اس کو نکما اور لاشا قرار دیا جاتا ہے. بس ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, انہوں نے تو صدا نشان دیکھے مگر انکار پر انکار کیا اور سادے کو قاضی بھی ٹھہرایا, اور کس نشان کو انہوں نے مانا جو اس کی امید ان سے رکھے ہیں. کیا قصوف و خصوف کا کوئی چھوٹا نشان تھا؟ اس کے پورے ہونے سے پہلے تو اس کو نشان قرار دیتے رہے مگر جب پورا ہو گیا تو اس کو بھی مشکوک کرنے کی کوشش کی. بہرحال مخالفوں کی کوہ چشمی اور اپنی جماعت, خدا کا شکر ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی اطلاع نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس نے دمشق کے مینارے پر چڑھنے والے اور فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زرد پوش مسیح کے اترنے کی حقیقت کو خدا کے فضل سے سمجھ لیا ہے, اور جس نے خدا کے صفات والے دجال کا انکار کر کے دجال کی حقیقت حال پر اطلاع پا لی ہے, اور ایسے ہی دعوت الارض اور دجال کے متعلق ان لوگوں کے خانہ ساز مجموعوں کو چھوڑا ہے, اور اس قدر باتوں پر جب وہ مجھ پر نیک زن کرنے کے باعث الگ ہو گئے ہیں تو یہ امر ان کی راہ میں روک اور ابتلا کا باعث کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھو کہ اب تک صرف حسن زن تک نہیں رہی بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو معرفت اور بصیرت کے مقام پر پہنچا دیا ہے, اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا. ہاں میں وہی ہوں جس کا سارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا, اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کی معرفت بڑھانے کے لیے منہاج نبوت پر اس قدر نشان ظاہر کیے کہ لاکھوں انسان ان کے گواہ ہیں. دوست دشمن دور و نزدیک ہر مذہب و ملت کے لوگ ان کے گواہ ہیں. زمین نے اپنے نشانات الگ ظاہر کیے, آسمان نے الگ وہ علامات جو میرے لیے مقرر تھیں وہ سب پوری ہو گئیں. پھر اس قدر نشانات کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ہلاک ہوتا ہے. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک پر خدا نے ایسا فضل کیا ہے کہ ایک بھی تم میں سے ایسا نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو. کیا کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ ایک بھی نہیں. پھر ایسی معرفت اور بصیرت بخشنے والے نشانوں کے بعد مجھ پر حسن زن ہی نہیں رہا بلکہ میری سچائی اور خدا کی طرف سے معمور ہو کر آنے پر تم اعلیٰ وجل بصیرت گواہ ہو اور تم پر حجت پوری ہو چکی ہے. پھر وہ بڑا ہی بدقسمت اور نادان ہوگا جو اتنے نشانوں کے بعد اس پیش گوئی کے پورا ہونے پر اطلاع میں پڑے جو اس کے ازدیاد ایمان کا موجب اور باعث ہونی چاہیے, جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے موعود کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ اس کے لیے نماز جمع کی جاوے گی. بس تمہیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ نشان بھی پورا ہوتا ہوا تم نے دیکھ لیا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو میں نے پہلے اس کی بابت ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ محدثین نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ اہل کش اور معمول تنقید حدیث میں ان کے اصولوں کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے. تو پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس حدیث کی صحت کو ظاہر کر دیا ہے تو اس پر زور دینا تقویٰ کے خلاف ہے. پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ محدثین خود ہی مانتے ہیں اور حدیث میں سونے کے کنگن پہننے کی سخت ممانعت ہے, مگر وہ کیا بات تھی کہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو سونے کے کنگن پہنا دیے, چنانچہ صحابی نے بھی انکار کیا مگر وہ حضرت عمر نے اس کو پہنا کر ہی چھوڑے. کیا وہ اس حرمت پر آگاہ نہ تھے؟ تھے اور ضرور تھے, مگر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے پورا ہونے پر ہزاروں حدیثوں کو قربان کرنے کو تیار تھے. اب غور کا مقام ہے کہ جب ایک پیشگوئی کے پورا ہونے پر حرمت کا جواز گرا دیا تو پھر بلا مطر ولا عذر والی بات پر انکار کیوں؟ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اپنے خواب کو بھی سچا کرنے کی کوشش کرو کہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جس شخص کو ایسا موقع ملے اور وہ عمل نہ کرے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ دشمن اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ چھوٹا ٹھہرانا چاہتا ہے اور آپ کے مخالفوں کو اعتراض کا موقع دینا چاہتا ہے. صحابہ کا مذہب تو یہ تھا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے پر اپنی معرفت اور ایمان میں ترقی دیکھتے تھے, اور وہ اس قدر عاشق تھے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو جاتے اور پیشگوئی کے طور پر کہہ دیتے کہ فلاں منزل پر نماز جمع کریں گے اور ان کا موقع مل جاتا تو وہ خواہ کچھ ہی ہوتا ضرور جمع کر لیتے, اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھو کہ آپ پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے کس قدر مشتاق تھے. ہم کو کوئی بتائے کہ آپ حدیبیہ کی طرف کیوں گئے, کیا کوئی وقت ان کو بتایا گیا تھا اور کسی میعاد سے اطلاع دی گئی تھی؟ پھر کیا بات تھی؟ یہی وجہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی پوری ہو جائے. یہ ایک باریک سر اور دقیق معرفت کا نقطہ ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا کہ انبیاء اور اہل اللہ کیوں پیشگوئیوں کے پورا کرنے اور ہونے کی ایک غیر معمولی رغبت اور تحریک اپنے دلوں میں رکھتے ہیں.
جس قدر انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یا اہل اللہ ہوئے ہیں ان کو فطرتاً رغبت دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو پورا کرنے کے لیے ہمتن تیار ہوتے ہیں. مسیح نے اپنی جگہ داؤدی تخت کو بحال کرنے والی پیشگوئی کے لیے کس قدر سعی اور کوشش کی کہ اپنے شاگردوں کو یہاں تک حکم دیا کہ جس کے پاس تلواریں اور ہتھیار نہ ہوں وہ اپنے کپڑے بیچ کر ہتھیار خریدے. اب اگر اس پیشگوئی کو پورا کرنے کی وہ فطری خواہش اور آرزو نہ تھی جو انبیاء علیہ السلام میں ہوتی ہے تو کوئی ہم کو بتائے کہ ایسا کیوں کیا گیا. اور ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہ طبی جوش نہ تھا تو آپ کیوں حدیبیہ کی طرف روانہ ہوئے جبکہ کوئی میعاد اور وقت بتایا نہیں گیا تھا؟ بات یہی ہے کہ یہ گو وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کی حرمت اور عزت کرنا ہے, اور چونکہ نشانات کے پورے ہونے پر معرفت اور یقین میں ترقی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پورے ہوں. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نشان پورا ہوتا تو سجدہ کیا کرتے تھے جب تک دل دھوئے نہ جاویں اور ایمان حجاب اور زنگ کی تہوں سے صاف نہ کیے جاوے. سچا اسلام اور سچی توحید جو مدار نجات ہے حاصل نہیں ہو سکتی, اور دل کے دھونے اور عجب ظلمانیہ کے دور کرنے کا آلہ یہی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جن سے خود خدا تعالیٰ کی ہستی اور نبوت پر ایمان پیدا ہوتا ہے. اور جب تک سچا ایمان نہ ہو جو کچھ کرتا ہے وہ صرف رسوم اور ظاہرداری کے طور پر کرتا ہے. بس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھی تو میرا نور قلب کب اس کے خلاف کرنے کی رائے دے سکتا تھا؟ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو. ممکن تھا کہ ایسے واقعات پیش نہ آتے, لیکن جب ایسے امور پیش آ گئے کہ جن میں مصروفیت از بس ضروری تھی اور توجہ ٹھیک طور پر چاہیے تھی تو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا اور وہ پوری ہوئی اسی طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا. والحمدللہ علی ذلک. میرا ان نمازوں کو جمع کرنا جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے اشارہ اور ایما اور القاع سے تھا, حالانکہ مخالف تو خامخواہ بھی جمع کر لیتے ہیں, مسجد میں بھی نہیں جاتے گھروں ہی میں جمع کر لیتے ہیں. مولوی محمد حسین ہی کو قسم دے کر پوچھا جائے کہ کیا اس نے کبھی حاکم کے پاس جاتے وقت نماز جمع کی ہے یا نہیں. پھر خدا تعالیٰ کے ایک عظیم الشان نشان پر کیوں اعتراض کیا جاوے؟ اگر تقویٰ اور خدا ترسی ہو تو اعتراض کرنے سے پہلے انسان اپنے گھر میں سوچ لے کہ کیا کہتا ہوں اور اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا اور کس پر پڑے گا. میں نے اس اجتہاد میں یہ بھی سوچا کہ ممکن تھا ہم 10 دن ہی میں کام کو ختم کر دیتے جو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا موجب اور باعث ہوا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پسند کیا کہ جب یہ لوگ اپنے نفس کے خاطر 2 مہینے نکال لیتے ہیں تو پیش گوئی کی تکمیل کے لیے ایسی مدت چاہیے جس کے نظیر نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اگرچہ وہ مسالے ابھی تک نہیں کھلے مگر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور مجھے امید ہے کہ ضرور کھلیں گے۔ دیکھو، زوف دماغ کی بیماری بدستور لاحق ہے، اور بعض وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ موت قریب ہو جاتی ہے۔ تم میں سے اکثر نے میری ایسی حالت ہماری عرصے سے ہے، گویا 2 چادریں مجھے پہنائی گئی ہیں، ایک اوپر کے حصہ ہے بدن میں اور ایک نیچے کے حصہ ہے بدن میں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے وقت صافی بہت کم ملتا ہے، مگر ان ایام میں خدا تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا کہ صحت بھی اچھی رہی اور کام ہوتا رہا۔ مجھے تو افسوس اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جمع بین الصلاتین پر روتے ہیں، حالانکہ مسیح کی قسمت میں بہت سے اجتماع رکھے ہیں۔ کسوف و خسوف کا اجتماع ہوا، یہ بھی میرا نشان تھا۔ اور ویزا نفوس و زبجت، سورہ تکویر، یہ بھی میرے ہی لیے ہیں۔ اور وہ آخرین امن ام لما یلقوب، سورہ جمعہ آیت 14، یہ بھی ایک جمع ہی ہے کیونکہ اول اور آخر کو ملایا گیا ہے، اور یہ عظیم الشان جمع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوز کی زندگی پر دلیل اور گواہ ہے۔ اور پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیے ہیں، چنانچہ متبہ کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاک خانوں، تار، ریل اور دخانی جہازوں کے ذریعہ کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے، اور پھر نت نئی ایجادیں جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ اب فونوگراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں، اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں کے اجرا، غرض اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانے میں ہم کو نہیں ملتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کے اغراض میں سے ایک تکمیر دین بھی تھی، جس کے لیے فرمایا گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، المائدہ آیت 4۔ اب اس تکمیل میں 2 خوبیاں تھیں، ایک تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت کا زمانہ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا زمانہ تھا، اور تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ آپ کا دوسرا زمانہ ہے، جبکہ آخرین منہم لما یلحقو بہم کا وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت اب ہے، یعنی میرا زمانہ، یعنی مسیح موعود کا زمانہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت کے زمانوں کو بھی اسی طرح پر ملایا ہے، اور یہ بھی عظیم الشان جمع ہے۔ اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ سارے ادیان کو جمع کیا جائے گا اور ایک دین کو غالب کیا جائے گا، یہ بھی مسیح موعود کے وقت کی ایک جمع ہے، کیونکہ لیوزرہو علی الدین کلے، مفسروں نے مان لیا ہے کہ مسیح موعود ہی کے وقت میں ہوگا۔ پھر یہ بھی کہ وہ امن کا زمانہ ہوگا، کہ بھیڑیا اور بھیڑے گھاٹ پر پانی پئیں گے، جیسے کہ اس میں نظر آتا ہے۔ ہمارے مخالفوں نے ہمارے قتل کے کس قدر منصوبے کیے، مگر وہ کیوں کامیاب نہ ہو سکے، اسی گورنمنٹ کے اسے انتظام اور امن کی وجہ سے۔ پھر خدا نے یہ بھی ارادہ فرمایا تھا کہ اس زمانے میں حقائق و معارف جمع کر دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جیسے زور و عطف جمع ہوئے ہیں، کہ زور آسمان کے جلالی رنگ کا ذیل ہے اور عصر جمالی رنگ کا، اور خدا تعالیٰ دونوں کا اجتماع چاہتا ہے۔ اور چونکہ میرا نام اس نے آدم بھی رکھا ہے، اور آدم کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی جلالی اور جمالی رنگ دونوں اس میں رکھے، اس لیے اس جگہ بھی جلال اور جمال کا اجتماع کر کے دکھا دیا۔ جلالی رنگ میں تعاون وغیرہ اللہ تعالیٰ کی گرفتیں ہیں اور انہیں سب دیکھتے ہیں، اور جمالی رنگ میں اس کے انعامات اور مبشرانہ وعدے ہیں۔ اور پھر میری دانست میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک اور جمع کی بھی خبر رکھی ہے، جس کی خدا نے مجھے اطلاع دی، اور وہ یہ ہے کہ میری پیدائش میں میرے ساتھ ایک لڑکی بھی اس نے رکھی ہے، اور پھر قومیت اور نسب میں بھی ایک جمع رکھی، اور وہ یہ کہ ہماری ایک دادی سیدہ تھیں اور دادا صاحب اہل فارس تھے۔ اب بھی خدا نے اس قسم کی جمع ہمارے گھر میں رکھی کہ ایک صحیح و نسب سیدہ میرے نکاح میں آئی، اسی طرح جیسے خدا نے ایک عرصہ پہلے بشارت دی تھی۔ اب غور تو کرو کہ خدا نے کس قدر اجتماع یہاں رکھے ہوئے ہیں، ان تمام جمعوں کو خدا نے مصلحت عظیمہ کے لیے جمع کیا ہے۔ ہماری جماعت کے لیے تو یہ ہم دور از ادب ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں پیش کریں، یا ان کے وہم میں بھی ایسی باتیں ہیں، اور میں سچ سچ کہتا ہوں، اور میں جو کرتا ہوں وہ خدا تعالیٰ کی تفہیم اور اشارے سے کرتا ہوں، پھر کیوں اس کا مقدم نہیں کرتے اور پیش گوئی سمجھ کر اس کی عزت نہیں کرتے؟ جیسے حضرت عمر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئی سمجھ کر ایک صحابی کو سونے کے کڑے پہنا دیے. اب تم بتاؤ کہ اور کیا چاہتے ہو؟ خدا نے اس قدر نشان تمہارے لیے جمع کر دیے ہیں. اگر خدا تعالیٰ پر ایمان ہو تو کوئی وہم اور خیال اس قسم کا پیدا نہیں ہو سکتا جس سے اعتراض کا رنگ پایا جائے. اور اگر اس قدر نشان دیکھتے ہوئے بھی کوئی اعتراض کرتا اور علیحدہ ہوتا ہے تو وہ بے شک نکل جائے اور علیحدہ ہو جاوے. اس کی خدا کو کیا پرواہ ہے؟ وہ کہیں جگہ نہیں پا سکتا جبکہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم عدل ٹھہرایا ہے اور تم نے مان لیا ہے. پھر نشانہ اعتراض بنانا ضعف ایمان کا نشان ہے. حکم مان کر تمام زبانیں بند ہو جانی چاہیے. اگر مخالفوں کا خیال ہو تو انہوں نے اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کہا. دجال، بے ایمان، کافر، اکفر تک ٹھہرایا اور کوئی گالی باقی نہ رہی جو انہوں نے نہیں دی، اور کوئی منصوبہ شرارت اور تکلیف دہی کا نہیں رہا جو انہوں نے نہیں سوچا. پھر اور کیا باقی رہ گیا جو غیروں کی پرواہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا. جب تک خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حکم کی بات کے سامنے اپنی زبانوں کو بند نہ کرو گے وہ ایمان نہیں پیدا ہو سکتا جو خدا چاہتا ہے اور جس غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میرا یہ عمل اپنی تجویز اور خیال سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تفہیم سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے لیے ہے. میں کسی اور حکم کی ضرورت نہیں سمجھتا. جو چاہتا ہے اس کو قبول کرے اور جس کا دل مریض ہے وہ الگ ہو جائے. میں ایسے لوگوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ کثرت سے استغفار کریں اور خدا سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ خدا ان کی جگہ اور قوم لاوے. ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ کوئی شخص میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حاضر رجل و یجیہ الدین، یہ شخص دین کی جڑ اکھیڑتا ہے. میں خوش ہوا کیونکہ آثار میں ایسا ہی لکھا ہے کہ مسیح اور مہدی کی نسبت ایسے فتوے دیے جائیں گے. حج الکرامہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب مسیح نازل ہوگا تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا ان حاضر رجل غیر دیننا، اور مجدد صاحب کے مکتوب دوم میں صاحب لکھا ہے کہ مسیح جو کچھ بیان کرے گا وہ اسرار غامضہ ہوں گے اور لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں گے، حالانکہ وہ قرآن سے استنباط کرے گا پھر بھی لوگ اس کی مخالفت کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ جیسے مسیح ماؤد کے ساتھ جمع کا ایک نشان ہے، عوام کے خیال کے موافق ایک تغیر بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ وہ بحثیت حکم ہونے کے تمام بدعات اور خرابیوں کو جو فیض آوج کے زمانے میں پیدا ہوئی ہیں دور کرے گا اور لوگ ان کو تغیر دین کے نام سے یاد کریں گے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر تم مخالفوں سے ڈرتے ہو تو پھر مجھے قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میری مخالفت میں کافر اور دجال ٹھہرائے گئے اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور پھر اگر یہی بات ہے کہ اس کو تغیر دین کہتے ہیں تو بتاؤ کہ میں نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ دیا اور شائع کر دیا ہے کہ دین کے لیے تلوار اٹھانا حرام ہے، پھر اس کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے مخالف تو یزل جزیہ کہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ یزل حرب درست ہے. غرض اگر اب یہ چاہیں کہ ان لوگوں کے پنجوں سے نکل جائیں یہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے جب تک پورے برگشتہ نہ ہو جائیں. پس اب یک گیر و محکم گیر پر عمل کرو. جو شخص ایمان لاتا ہے اسے اپنے ایمان سے یقین اور عرفان تک ترقی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ وہ پھر زن میں گرفتار ہو. یاد رکھو زن مفید نہیں ہو سکتا. خدا تعالی خود فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورہ یونس آیت 37. یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بامراد کر سکتی ہے. یہ یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر انسان ہر بات پر بظنی کرنے لگے تو شاید ایک دم بھی دنیا میں نہ گزار سکے، وہ پانی نہ پی سکے کہ شاید اس میں زہر ملا دیا ہو، بازار کے چیزیں نہ کھا سکے کہ اس میں ہلاک کرنے والی کچھ شے ہو، پھر کس طرح وہ رہ سکتا ہے؟ یہ ایک موٹی مثال ہے. اسی طرح پر انسان روحانی امور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب تم خود یہ سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے مسیح موعود حکم عدل مانا ہے، تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلہ یا فیل پر اگر دل میں کوئی کدورت یا رنج آتا ہے تو اپنے ایمان کا فکر کرو. وہ ایمان جو خدشات اور توہمات سے بھرا ہوا ہے کوئی نیک نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے سچے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح موعود واقعی حکم ہے، تو پھر اس کے حکم اور فیل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہرو۔ رسول اللہ علیہ السلام کی شہادت کافی ہے، وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا، وہ حکم عدل ہوگا۔ اگر اس پر تسلی نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ طریق ہرگز اچھا نہیں اور مبارک نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور دل کے بعد گوشوں میں بدزنیاں بھی ہوں۔ میں اگر صادق نہیں ہوں تو پھر جاؤ اور صادق تلاش کرو، اور یقیناً سمجھو کہ اس وقت اور صادق نہیں مل سکتا۔ اور پھر اگر کوئی دوسرا صادق نہ ملے اور نہیں ملے گا تو پھر میں اتنا حق مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیا ہے۔ جن لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اور جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے مجھے شناخت نہیں کیا، اور جس نے مجھے تسلیم کیا اور پر اعتراض رکھتا ہے، وہ اور بھی بدقسمت ہے کہ دیکھ کر اندھا ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ معاصرت بھی رتبے کو گھٹا دیتی ہے، اس لیے حضرت مسیح کہتے ہیں کہ نبی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو اہل وطن سے کیا کیا تکلیفیں اور صدمے اٹھانے پڑے تھے۔ سو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک سنت چلی آتی ہے، ہم اس سے الگ الگ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کو جو کچھ اپنے مخالفوں سے سننا پڑا، یہ اسی سنت کے موافق ہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس اگر یہ لوگ صاف نیت سے میرے پاس آتے تو میں ان کو وہ دکھاتا جو خدا نے مجھے دیا ہے، اور وہ خدا خود ان پر اپنا فضل کرتا، انہیں سمجھا دیتا، مگر انہوں نے بخل اور حسد سے کام لیا۔ اب میں ان کو کس طرح سمجھاؤں؟ جب انسان سچے دل سے حق طلبی کے لیے آتا ہے تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بدگوئی اور شرارت مقصود ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کب تک ان کے فیصلے کرتا رہوں گا؟ خدیج الکرامہ میں ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اسے مفتری اور دجال ٹھہرایا جائے گا، اور جہاں تک بھی کہا جاوے گا کہ وہ دین کو تغیر کرتا ہے۔ اس وقت ایسے ہی ہو رہا ہے، اس قسم کے الزام مجھے دیے جاتے ہیں۔ ان شبہات سے انسان تب نجات پا سکتا ہے جب وہ اپنے اجتہاد کی کتاب ڈھانپ لے، اور اس کے بجائے وہ یہ فکر کرے کہ کیا یہ سچا ہے یا نہیں۔ بعض امور بے شک سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہ حسن ظن اور صبر اور استقلال سے ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کو کھول دیتا ہے۔